لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنبه اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کہ اے ایمان والوں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. فرقان کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں فرق بین الحق والباطل، کہ کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل. حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے انسان کو عقل کی ضرورت ہوتی. تو گویا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہوں سے بچو گے، پاکیزگی کی زندگی گزارو گے، گناہوں پر اصرار نہیں کرو گے، جو تم سے کہا جائے گا کہ اس کام کو کرو تو وہ کرو گے، اور جس سے کرنے سے منع کیا جائے گا تو اس سے رک جاؤ گے، اس کو کہتے ہیں تقوی. اس کو کہتے ہیں تقوی. تو اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، تم غلط اور صحیح میں فرق کر سکو گے، تم دھوکے کا شکار نہیں ہوگے، تمہیں کوئی اتنی آسانی سے راہ حق سے گمراہ نہیں کر سکے گا اگر تم مان کر چلو گے بھی، کیونکہ تم نے اقرار تو کر لیا ہے، ایمان والوں میں شامل ہو چکے ہو. تو آگے کی زندگی میں آسانی کی خاطر تمہیں چاہیے کہ تم اطاعت کی اختیار، تم حکم کی خلاف ورزی سے بچو. تو یہ فرقان، یہ تقوی کے ساتھ مشروط ہے. گناہوں سے جب انسان بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ پھر صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے. یا ان ادر ورڈز، یہی بات اصل میں دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اس کو پہلے سے دی ہوئی ہوتی ہے، اس صلاحیت کو وہ استعمال کرنے کے بھی قابل ہوتا ہے، ورنہ اس کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے. جیسے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کا حال بیان کرتے ہیں. ایک آدمی تھا صاحب الجنتان، دو باغوں کا مالک. وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، ایک صاحب کے ساتھ اپنے جنت یعنی اپنے باغ کی طرف جا رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے تھے. تو جو باغوں کا مالک تھا وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ میرا گمان یہ ہے کہ میرا جو یہ باغ ہے جس کے اندر کے دو باغ ہیں اور ان کے درمیان سے نہر بہتی ہے اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت بطور باؤنڈری کے لگائے ہوئے ہیں، تو میرا جو یہ باغ ہے یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. ولئن رددت الى ربی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، یعنی قیامت قائم ہو بھی گئی کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر بھی دیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس کے پاس یعنی اپنے رب کے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر اجر پاؤں گا. دنیا میں جو میرے رب نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، یہ نہیں کہا اس نے کہ میرے رب نے عطا کی ہیں، لیکن میرے پاس جو نعمتیں ہیں، تو اگر قیامت کے دن میں پہنچا تو وہاں پر مجھے میرا رب اس سے بھی زیادہ اچھی نعمتیں عطا کرے گا. اس سے بھی زیادہ اچھی، خیرم منہا. اب یہ جو بات کر رہا ہے اس کے الفاظ پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ میرا یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا. اس کے ذہن میں کہیں ایک بات یہ تھی کہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھتا ہے ان چیزوں کو. ہر انسان دنیا میں مشاہدہ کرتا ہے، یہ 20th سینچری مشاہدہ نہیں ہے، یہ 1st سینچری مشاہدہ نہیں ہے، یہ پری پرائس ڈیز یعنی اس سینچری کا جو سسٹم شروع ہوا تھا اس سے پہلے بھی جو لوگ اس دنیا میں رہتے تھے وہ بھی شروع دن سے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، وہاں سے مشاہدہ بنی نوع انسان کا شروع ہو گیا کہ اس دنیا کے اندر موت آ جاتی ہے، لوگوں کو ہمیشہ نہیں رہتے. تو موت کا مشاہدہ ہم شروع سے کر رہے ہیں، اسی طرح سے چیزوں کی موت کا مشاہدہ بھی ہم شروع سے کر رہے ہیں. جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر چیزیں نہیں رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، انسان بھی اور انسان کی پراپرٹیز بھی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن کیا کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ میرا باغ ختم نہیں ہوگا. بے شک دوسری چیزیں ختم ہو جاتی ہوں گی، میرا باغ ختم نہیں ہوگا. کیا یہی بات ہم نہیں کرتے؟ کیا یہی بات ہم نہیں سوچتے؟ میرا باپ تو مر گیا، میری ماں بھی مر گئی، میرا دوست بھی مر گیا، میرا کولیگ بھی مر گیا، میرا پڑوسی بھی مر گیا، میں نہیں مروں گا. سب مر جائیں گے، میں نہیں مروں گا. سب کے گھر تباہ ہو گئے، کسی ملک کے اندر 90% گھر تباہ ہو گئے، میرا گھر تباہ نہیں ہو سکتا. سب کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. کیوں ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ شخص ایسی بات کہہ رہا تھا. He was defying reality. Defying رد کر رہا تھا ریالٹی کو، جس ریالٹی کا مشاہدہ خود کرتا ہے اس کو رد کر رہا تھا. آگے کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت کا اس کو پتا تھا، کسی نے اس کو بتایا ہوا تھا، اس تک رسولوں کا پیغام پہنچا ہوا تھا کہ ہاں مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے لوگ، حساب ہوگا. لیکن اس کا دماغ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی عقل اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ میرا گمان یہ کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ کہ مجھے میرے اعمال کا حساب کتاب نہیں دینا ہو. میں نے کیا کیا اس دنیا میں، کیا کہا، کیسے زندگی گزار رہا ہوں، رب کی کیسی ناشکری کر رہا ہوں، رب کا کیسے انکار کر رہا ہوں، سب چلتا ہے. ایوری تھنگ گوز، سب چلتا ہے. ایوری تھنگ گوز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز چلی آتی ہے. ایوری تھنگ گوز ایک محاورہ ہے امریکی زبان کے اندر، کا مطلب ہے سب چلتا ہے. تو میں جو کچھ کر رہا ہوں سب چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے پروردگار کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. اور آگے سے اس سے بھی بڑھ کے بات کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہ کہ اگر پیش ہو بھی گیا نا تو وہاں میرا مزید اکرام کیا جائے گا. اس دنیا میں جو اکرام کیا گیا ہے میرا، ان باغوں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے، ان کھجور کے درختوں کے ذریعے سے اور ان بیٹوں کے ذریعے سے، کیونکہ اس کی مدد کے لیے تعالیٰ نے اس کو بڑا کنبہ بھی دیا ہوا تھا، تو ان بیٹوں کے ذریعے سے میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے، قیامت کے دن اور بھی زیادہ اکرام کرے گا. کیا ہم اردو زبان میں ایک جملہ یاد ہی رکھتے ہیں، ایک محاورہ اردو زبان کا، مت مار دی گئی. مت مار دی گئی، اس کو کہتے ہیں مت مار دیا. ایسی ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان. تو یہ شخص ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جس سے کہ صاف پتا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ پتا ہے اس کو، اس کو بتایا بھی جا چکا ہے، خود مشاہدہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی حال ہوتا ہے اس بندے کا جو کہ نافرمانی کی زندگی پر اتر آئے، ہٹ دھرمی اور ضد پر اتر آئے. اب آپ اس کو کسی طرح بھی سمجھا دیں، قرآن کی آیتیں سنا دیں، حدیث مبارکہ سنا دیں، مشاہدے سے واقعات سمجھا دیں، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ اس کی عقل خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس کی عقل مر چکی ہوتی ہے، خراب ہو چکی ہوتی ہے. وہ صرف اور صرف نفس سے مغلوب ہو چکا ہوتا ہے. اس کی عقل نفس سے مغلوب ہو چکی ہوتی ہے. اس کا زندگی کا گول ہوتا ہے مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، چاہے جس شکل میں بھی پوری کروں، میں نے اپنی مان کے چلنا ہے، میں نے کسی دوسرے کی مان کے نہیں چلنا ہے، میں نے اپنی خواہشات پوری کرنی. علماء کچھ کہیں، مشائخ کچھ کہیں، who cares. میں اپنا دین خود سے بناؤں گا، खुद से डिफाइन करूंगा कि दीन क्या होता है और मैं उसी दीन के ऊपर चलूंगा जिसको भी मैं दीन कहूं। जो भी मेरे मिजाज में आएगा वो मेरा दीन होगा और मैं उसी के ऊपर चलूंगा चाहे कोई कुछ भी कहता है। तो ये अलामत होती है ऐसे शख्स की जो कि अपनी ख्वाहिशात से मगलूब हो चुका हो, जबकि इसके बरअक्स जो अपनी ख्वाहिशात से मगलूब ना हुआ हो, जो कि मान के चलता हो बड़ों की, उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो मानता है, मान करके जिंदगी गुजारता है और उसका इनाम अल्लाह ताला उसको इस जिंदगी, इस दुनिया की जिंदगी में दे देते हैं कि उसको इसी दुनिया की जिंदगी में फुरकान मिल जाता है। अब वो हक और बातिल के दरमियान आसानी से तमीज कर सकता है, उसकी जिंदगी वाकई आसान हो जाती। पहले जो आसान थी वो धोखे वाली आसान थी। जब उसने अपनी मनमर्जी का दीन चलाया हुआ था ना, वो धोखे वाली आसान थी, वो असल आसान नहीं थी। अब इसकी जिंदगी वाकई आसान होती है क्योंकि अब इसको परवरदिगार की तरफ से फुरकान मिलता है। पहले इसको नफ्स और शैतान वाला फुरकान मिला हुआ था जिसको कि फुरकान समझ रहा था कि हाँ आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने दुनिया को देखा है, मुझे पता है क्या सच है क्या गलत है, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला कुरान के अंदर इस तरह से खोल खोल के हमें बातें समझाते हैं। हमारा सिलसिला चल रहा है सूरह बनी इसराइल की आयात की तफसीर का मारफुल कुरान से। इसके अंदर पिछले आयात की हम तफसीर तो कर चुके हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ईमान वालों को हिदायत देते हुए, नसीहतें करते हुए कि वइम्मा तुरिवन अनहुम इब्तिगा रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम कौलम मैसूरा, कि अगर तुम्हें कभी गाफिल कर दे, अगर कभी तगाफुल करे तू उनकी तरफ से इंतजार में अपने रब की मेहरबानी के जिसकी तुझको तवक्को है, तू कह दे उनको बात नरमी की। अगली भी आयत वला तचअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उद मलूमा महसूरा, और ना रख अपना हाथ बंधा हुआ अपनी गर्दन के साथ और ना खोल दे उसको, बिल्कुल खोल देना फिर तू बैठा है इल्जाम खाया हारा हुआ। इंदा रब का यबसुत रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर, तेरा रब खोल देता है रोजी जिसके वास्ते चाहे और तंग भी वही करता है, इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा। तो अल्लाह ताला ने इन सिलसिला आयात के अंदर सबसे पहले हमें अकीदे की तलकीन करी कि ला तजअल मअ अल्लाहि इलाहन आखरा फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला, कि अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को परवरदिगार मत बनाना, किसी दूसरे को इलाह माबूद मत बनाना। तो सबसे पहले अकीदे की तस्हीह करी अल्लाह ताला ने, अकीदे की हिदायत करी। उसके बाद जो हमारा लोगों के साथ मामला होता है उसके अंदर सबसे पहली नसीहत क्या फरमाई, वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैन इहसाना, कि वही अकीदे की एक्चुअली रिपीटेशन करी कि हुक्म कर चुका तेरा रब के ना पूजो उसके सिवाय किसी और को, और वालिदैन के साथ एहसान वाला मामला करो। अगर वो तेरे सामने बूढ़े भी हो जाएं तो उनको उफ भी ना कहना, और उनके साथ एक कौले करीम कहना, और उनके सामने अपने कंधों को झुका के रखना, और उनके लिए अपने रब से दुआ करते रहना कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। साथ एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए, ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि हमने अभी तक एक्चुअली बयान नहीं किया है, रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह ताला तेरा रब ज्यादा जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारे नुफूस के अंदर, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम नेक होगे फ इन्नहु काना लिल अव्वाबीना गफूरा, तो बेशक वो रुजू करने वालों को बख्शता है, यानी अल्लाह ताला से जो तौबा करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको बख्शता है। तो वालिदैन के हुकूक, वालिदैन के साथ एहसान के मामले में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, उसमें मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती है और नेकी का इरादा रखती है और उनके साथ बर्दाश्त वाला मामला करती है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनके सामने कंधों को झुका के रखती है और उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करती है, तो ऐसे हालात के अंदर कभी ऐसा मामला भी पेश आ जाता है कि बच्चे से कोई बात गलत हो जाती है, کوئی ایسا کلمہ اس کے منہ سے صادر ہو گیا، کوئی ایسی بات اس نے، کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے بوڑھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور بالکل اس سلوک کے اندر کوئی اونچ نیچ آنے دینا، یہ بہت زیادہ مشکل بات ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ معاملہ ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اولاد فلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، والدین جو ہوتے ہیں وہ 100% فلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. ایک تو انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہوتی ہے آپ کے خیال کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے وہ آپ کی ڈیپینڈنسی نہیں ہوتے، آپ ان کی ڈیپینڈنسی ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے ساتھ اور بھی اولادیں ہوتی ہیں ان کی، تو اس وجہ سے وہ فلی آپ پر نہیں بلکہ دوسری اولادوں کی بھی ڈیپینڈنسی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ برداشت کا معاملہ کرنا، جبکہ انسان کو اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی جاب کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے گھر بار کا بھی خیال کرنا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس وجہ سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں دلاسا دے رہے ہیں کہ اگر تم سے ایسی غلطی کوتاہی ہو جائے لیکن تمہارے دل کے اندر نیت یہ تھی کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، تو ایسی غلطی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے. تو کرنا کیا چاہیے کہ اگر کبھی ہو جائے تو اس کے اوپر اصرار کرنے کے بجائے، یا یہ کہ اس کی کوئی حجت دینے کے بجائے کہ جی انہوں نے ایسے کہا کیوں تھا، اس وجہ سے میں نے ایسے کر دیا، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ جو بدتمیزی کری تھی اس کی میرے پاس ایک جینوئن ریزن تھی، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کری اس وجہ سے میں نے ایسے بدتمیزی کر دی، یا میرے والد صاحب نے بات جو ہے وہ عقل کے مطابق نہیں کری، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ آپ کو میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس وجہ سے میں نے ان کو ڈانٹ دیا. ہرگز اس طریقے سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ذرا اونچی آواز سے ان کے ساتھ بول دیا، میں نے ان کی خدمت کے اندر کوئی کوتاہی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوابین کو بے شک معاف کر دیتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے رشتے داروں کے بارے میں ہمیں نصیحت فرمائی تھی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَةَ، کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں والدین کے بعد، جو دوسرے قرابت دار ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دوسرے رشتے دار ہیں، اور جو مسکین ہیں تمہارے علاقے کے رہنے والے، تمہارے ملک کے رہنے والے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، تو ان کے اوپر بھی خرچ کرتے رہا کرو، لیکن اس کے اندر تم تبذیر نہ کیا کرو، اسراف نہ کیا کرو. ان مبذرین، کیونکہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، اور اس کی بات ہم تفصیل کر چکے ہیں کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، تو اس وجہ سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا، کیونکہ اس کے اوپر اتنی بڑی وعید ہے کہ تم بھی شیطان ہی کے جیسے بن جاؤ گے اگر تم تبذیر کے مرتکب ہو گے، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ ہے. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق پانچواں حکم دیا گیا. چار حکم پیچھے ہو چکے ہیں، پانچواں حکم یہاں پر دیا گیا کہ اگر آپ کے پاس کبھی ایسا ہو کہ اتنا نہ ہو کہ آپ حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں، آپ ان کی ضرور وہ آپ سے مانگنے کے لیے آئیں لیکن آپ ان کو دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، کوئی مجبوری ہو آپ کی، کوئی ایسا آپ کو کہیں اور پیمنٹ کرنی ہو، یا تو آپ کے پاس ہو ہی نہ، یا کہیں اور آپ کو ایسی پیمنٹ کرنی تھی جس کی وجہ سے آپ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تو ایسے موقع کے اوپر ان کو کوئی روکھا سوکھا یا سخت جواب نہ دیں، بلکہ ان کو ہمدردی کے ساتھ آئندہ سہولت جب ہوگی تو اس وقت مدد کرنے کی امید دلا کر کے ان سے معافی مانگیں. اسی وجہ سے ہمارے کلچر کے اندر کیا لفظ جو ہے فقیروں کے ساتھ رائج ہے کہ فقیر آپ سے مانگنے کے لیے آئے اور آپ اگر اس کو نہیں دینا چاہتے تو اب آپ اس کو وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نصیحتیں کرنا نہ شروع ہو جائیں کہ کیسا بھلا چنگا ہے، جا کر کے کام کیوں نہیں کرتا، کیسی ٹھیک ٹھاک لڑکی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ آ کر کے مانگ رہی ہو. اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے ہمارے کلچر کے اندر جو کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، اس کے اندر کیا جملہ دیا کہا جاتا ہے، بابا معاف کر دو، معاف کر دو. ٹھیک ہے، معاف کر دو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں نا تب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں. تو اس فقیر کے ساتھ آپ نے کیا برا کیا تھا جو آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں؟ معاف کر دو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو نہیں دے سکے، اس کے سوال کو پورا نہیں کر سکے، یہ آپ نے غلطی کری اس کے ساتھ، یہ آپ سے گناہ ہو گیا، یہ آپ سے کوتاہی ہو گئی، اب اس کوتاہی کی ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، بابا معاف کر دو، بچہ معاف کر دو، ابھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دینے کا. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں، تمہارے پیسے ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں، اس وقت یہ یاد کرو کہ تم جو اللہ تعالیٰ سے اتنی ساری نعمتیں لے کر کے مزے اڑا رہے ہو، تو کیا تم ڈیزرو کرتے ہو ان میں سے کسی نعمت کو؟ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے، تم نے کون سا ایسا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ نعمتیں ملنی چاہیے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر استحقاق کے اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، بغیر حق کے تمہیں اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، تو کیا تم اس میں سے تھوڑا سا اس فقیر کو نہیں دے سکتے؟ اس کے اوپر اس وقت جو ہے نا، پھر اس وقت مفتی بن جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت شیخ الحدیث اور بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فقہ کیا کہتی ہے کہ اس شخص کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. بھائی نہیں دینا تو معافی مانگ لیں، نہیں دینا تو معذرت کر کے وہاں سے نکل جائیں، اٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ بری جلی کٹی سنا دینا، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم نہیں ہے. وہ امسا فلا تنہر، کہ سائل کو جھڑکی مت دیجیے. تو سائل کو جھڑکی دینے سے منع فرمایا وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تو اس کی شان نزول میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں بیان فرمائی ہیں. ایک ہے ابن زید کی روایت کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مال کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں کچھ دے دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کو دیا جائے گا تو یہ فساد میں خرچ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ چرسی قسم کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، یہ چرسی قسم کے لوگ ہیں، یہ جو ہے موالی قسم کے لوگ ہیں، کام کاج کرتے نہیں ہیں، مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے زمانے کی خاصیت نہیں ہے، یہ اس زمانے کی خاصیت تھی. اس زمانے میں چرس نہیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں دوسری چیزیں ہوا کرتی تھیں. لوگ جوئے کے اندر اپنا خرچ کر دیا کرتے تھے، لوگ شراب کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے، دوسرے گناہوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو اسی کو فساد کے لفظ سے تعبیر فرمایا. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ یہ فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار کر دیتے تھے کہ یہ انکار ان کو فساد سے روکنے کا ذریعہ ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو جو آپ انکار کر رہے ہیں نا، تو ان کو اچھے طریقے سے ہمدردی کے ساتھ انکار کر دیجیے. تو ایک تو بات ہمیں یہ پتہ لگی کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے مانگنا. تو ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ عادتاً مانگتے ہیں، عادی فقیر جن کو کہتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے آپ اچھے سے انکار کر دیا کریں، آئندہ سہولت کی امید دلا دیا کریں، جب سہولت ہوگی تو اس وقت دینے کی امید دلا دیا کریں. ایک اور حدیث بھی اس کی شان نزول میں نقل فرمائی کہ بسند سعید بن منصور بروایت سبا بن حکم مذکور ہے. مسند سعید بن منصور میں بروایت سبا بن حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیا، یعنی جو واقعی مستحق لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ان میں تقسیم فرما دیا. اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے تھے اور کپڑا ختم ہو چکا تھا، تو ان کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ لوگ مستحق ہیں، یا یہ لوگ مستحق ہی نہیں ہوں گے. جو مستحق تھے ان کا معلوم کر کے کپڑا تقسیم فرما دیا، اب کچھ غیر مستحقین آ گئے، تو ان غیر مستحقین کی سفارش میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، کہ نہ تم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے رکھو اپنی گردن کے ساتھ. گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے رکھنا کیا مطلب ہے؟ کہ خرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کہ خرچ نہیں کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو روک لینا، بالکل خرچ نہ کرنا، گردن سے باندھ دینا، جیسے بالکل ہی ٹائٹلی اپنے سینوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو باندھ دینا. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو مکمل طور پر کھول دو. کھول دینے کا مطلب سب کچھ ہی خرچ کر دو، زیادہ کثرت یعنی اکثر مال اپنا خرچ کر دو. فتقعد ملوما محصورا، اگر تم ایسا کرو گے یعنی اگر تم سارا کا سارا خرچ کر دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بیٹھے رہو گے ملامت زدہ اور محصور. محصور کا مطلب کیا؟ کہ عاجز ہو کر کے حسرت کے ساتھ. جس شخص کے اوپر حسرت آ جائے نا اس کو محصور کہتے ہیں، اسم مفعول کا صیغہ. تو حسرت کے ساتھ بیٹھے ہوگے، عاجز ہو کر کے جی اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کھول بھی نہ دو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب وہ رزق کو کھولتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی رزق کو باندھ بھی دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. لمن یشاء، تو یہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام آرڈرز کو فلفل کرنا ہے. تمہارا کام ہے ہمارے حکموں کی اطاعت کرنا. تم رازق نہیں بن سکتے. رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں دیتا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یہ جو بندے ہیں نا, یہ بندے تمہارے بندے نہیں ہیں, یہ بندے ہمارے بندے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کی ضروریات پوری کرنی ہے, ہم نے ان کو تکالیف سے باہر نکالنا ہے, ہم نے ان کی مشکلات حل کرنی ہے. ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے ان کی مشکلات کیا ہیں. ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ حقیقت ان کی کیا ہے. کیا یہ مشکل واقعی اس کے ساتھ ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں انسان جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا. یا یہ کہ اس کی جو مشکل اس کے اوپر آئی ہوئی ہے یہ کسی ایک ایسی غلطی کی وجہ سے ہے جو کہ یہ کر رہا ہے. آپ کو آ کے وہ غلطی تو نہیں بتائے گا کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں اس وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کے آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایک کنٹینیوس اس کے اوپر مشکل آئی چلی جا رہی ہے. آپ اس کو دے بھی دیں گے تو غلطی تو ختم نہیں ہو جائے گی اس کی, مشکل تو اس کی کنٹینیو رہے گی. آپ کو علم نہیں ہے ان سب باتوں کا, تمہیں نہیں پتا یہ ساری چیزیں. یو جسٹ فالو آرڈرز, یو فالو آرڈرز. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرما رہے ہیں نا, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فالو آرڈرز کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو اپنی عقل کے پجاری بن چکے ہو نا, اپنے عقل سے فیصلے کرتے ہو, تم خدا بننے کی کوشش کرتے ہو. انگریزی میں کہتے ہیں ٹرائنگ ٹو پلے گاڈ. یو ٹرائی ٹو پلے گاڈ, تم خدا بننے کی کوشش کرتے ہو. کھیلنے کا مطلب نہیں, اردو میں ترجمہ کیا جائے گا تم خدا بننے کی کوشش کرتے ہو. خدا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خدا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, خدا ہے. ٹھیک ہے, خدا آلریڈی ہے. خدا کو پتا ہے کہ میرے بندوں کی, اس کے بندوں کی کیا ضروریات ہیں, ان کے بندوں کی کیا حقیقتیں ہیں. تو وہ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر بھی ہے, ساری چیزیں جاننے والا ہے, بصیر بھی ہے, اور مستقل وہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے, بہت کلوزلی ان کو واچ کر رہا ہے وہ. ہی از آلریڈی ڈوئنگ دس جاب. تمہیں یہ خبیر اور بصیر بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نہیں بن سکتے یہ کام, یہ نہیں کر سکتے یہ کام. اس کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیان القرآن کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کا غم نہ کرے اور اس کے لیے تدبیر نہ کرے. غم کرنے سے یعنی فکر کرنے سے, خیر خواہی کرنے سے ہمیں نہیں روکا جا رہا. کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اس لیے کہ ہم خیر خواہی کرتے ہیں بندوں کی تو اللہ تعالی ہم سے اور خوش ہوتے ہیں. بیکاز الدین النصیحہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. پچھلے ہفتے یہ بات ہوئی تھی کہ دین کی کچھ اصل ہیں اور ان اصل سے کب ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں؟ سنت کے تحت ڈیویٹ کر سکتے ہیں. اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ سب کو پرووائڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کرنے والا ہے, مشکلات حل کرنے والا ہے. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو اس کا عقلی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خیر خواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقلی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے نا. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے, کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھلا دیا کہ نہیں, الدین النصیحہ, یہ دین سراسر خیر خواہی ہے. تم خیر خواہی کرو, اس کے اوپر میں تمہیں اجر دوں گا, یہ تمہارا کرنے کا کام ہے. مشکلات تم ریزالو نہیں کر سکو گے, دور نہیں کر سکو گے, وہ میرے کرنے کا کام ہے. تمہارا کام ہے خیر خواہی کرنا, چاہے مشکل ریزالو ہوتی ہو کہ نہیں ریزالو ہوتی ہو. ڈسپائٹ دیٹ تم خیر خواہی کرتے رہو. تو اس وجہ سے سنت سے ہم دین کو سمجھتے ہیں, ہم عقل سے دین کو نہیں سمجھ سکتے. عقل سے دین کو نہیں سمجھ سکتے, سنت سے ہم دین کو سمجھتے ہیں. اور سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ غم بھی کرو, رو بھی, آنسو بھی بہا لو دوسروں کی خاطر, اور ان کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرو, ان کے لیے اپنا اعتکاف چھوڑ کر کے بھی باہر نکل آؤ. اگر تمہارا بھائی کسی مشکل میں ہو, اپنا سنت اعتکاف چھوڑ کر کے بھی, ایک تفہیم کے مطابق سنت اعتکاف چھوڑ کر کے باہر نکل آئے تھے, تو سنت اعتکاف بھی چھوڑنا پڑے گا. ویسے اعتکاف کی ایک بڑی افضل عبادت ہوتی ہے, اس کو چھوڑ کر کے بھی نکل آؤ. کوشش کرو, تم ایفرٹ کرو, قدم بڑھاؤ. اس قدم بڑھانے کے اوپر ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے, تمہیں جنت کے اندر مقامات عطا فرما دیں گے. ڈونٹ تھنک کہ تم مسئلہ سالو بھی کر سکو گے, अगर कर सकोगे तो करने की जरूरत है, कर नहीं सकोगे तो करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मसला तुम तो सॉल्व वैसे भी नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह ने सॉल्व करना है। तो ये फरमाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान किसी के लिए गम ना करे और उसके लिए तदबीर ना करे, बल्कि मतलब ये है कि सबकी हाजतें पूरी करना किसी इंसान के बस में नहीं, ख्वाह वो अपने ऊपर कितनी ही मुसीबत बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी हो जाए। ये काम तो सिर्फ मालिक कायनात ही का है कि सबकी हाजतों को जानता भी है और सबकी मसलहतों से भी वाकिफ है कि किस शख्स को किस वक्त किस हाजत को किस मकदार में पूरा करना चाहिए। इसलिए इंसान का काम तो सिर्फ इतना ही है कि म्याना रवि से काम ले, ना खर्च करने के मौके में बुखल करे और ना इतना खर्च करे कि कल को खुद ही फकीर हो जाए और अहलो अयाल जिनके हुकूक इसके जिम्मे हैं उनके हुकूक अदा ना हो सके और बाद में उसे पछताना पड़े। तो इंसान का करने का काम ये है जो कि नबी अलैहि सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें सिखला दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझ करके मेरे ख्याल में आज का मैं बात खत्म करनी पड़ेगी आज की टाइम की वजह से, कि ये एक स्लोगन है, एक नारा है, ठीक है, जो कि अल्लाह की ना मानने वाले या अल्लाह को ना मानने वाले दोनों किस्म के लोग होते हैं, कुछ को मानने वाले नहीं होते हैं और कुछ की मानने वाले नहीं होते हैं। उन्होंने ये स्लोगन क्या चलाया है दुनिया के अंदर, कहते हैं तबकाती निजाम खत्म करो। दुनिया के अंदर ये जो तबकाती चपकलिश है, चपकलिश नहीं बल्कि तबकाती जो निजाम है, चपकलिश का मसला नहीं है, वो तो हम भी खत्म करना चाहते हैं। तबकाती निजाम खत्म करो, क्या मतलब? अमीर गरीब के दरमियान फर्क नहीं होना चाहिए, सारे एक लेवल के ऊपर हो। ये बुरी बात है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई आका है कोई गुलाम है, कोई हाकिम है और कोई रियाया है, ये तफरीक नहीं होनी चाहिए इंसानों के दरमियान। तो ऐसा नहीं है, ये तबकाती निजाम जो है हम खत्म ना तो कर सकते हैं और ना हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं? इसलिए कि निजाम हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी अनलिमिटेड हिकमत की वजह से तबकात के अंदर डिवाइड किया है। हायरार्किकल सिस्टम कहें उसको अंग्रेजी में, या उर्दू में तबका वाला सिस्टम कहें, ये तबके हैं, ऊपर वाला तबका, उसके नीचे वाला तबका, उसके नीचे वाला तबका, उसके नीचे वाला तबका, उसके नीचे वाला तबका, इस तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को तबकात में डिवाइड किया है। और ये जो सिस्टम है ये मुआशी तौर पर भी अप्लाई होता है कि अमीर और गरीब, ज्यादा अमीर, थोड़ा अमीर, उससे कम अमीर, फिर गरीब, उससे ज्यादा गरीब, उससे ज्यादा गरीब। तो ये सिस्टम जो है वो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर भी अप्लाई होता है, फाइनेंशियल रियल के अंदर भी अप्लाई होता है। इस सिस्टम को आप खत्म नहीं कर सकते, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की जरूरियात को पूरा किया है अपने खजानों से और कुछ लोगों को उन लोगों के ऊपर का मोहताज बनाया है, उनके ऊपर डिपेंडेंट बनाया है। और जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतें पाने का तरीका क्या रखा कि मेरे गरीब बंदों के ऊपर तुम खर्च करो, अगर गरीब नहीं होंगे तो वो लोग इनके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। गरीब अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इस सिस्टम को हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये बात तो उम्मीद है कि समझना हमारे लिए आसान होगा कि ये तबकाती निजाम जो है ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, इन तबकों के दरमियान चपकलिश नहीं होनी चाहिए, लड़ाई, फसाद, दुश्मनी, एनार्की, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला ने दीन अता फरमाया कि दीन के ऊपर अमल करोगे तो अमीर और गरीब भाई भाई बनकर के रहेंगे, सिस्टम खत्म नहीं होगा, लेकिन अमीर गरीब के ऊपर खर्च करेगा, गरीब जो है वो अमीर की इज्जत करेगा, अमीर के साथ अच्छे से, और अमीर की जरूरियात दूसरी भी तो होती हैं। हर चीज आप माल से तो नहीं खरीद सकते, माल से जो है वो आप अपने काम तो नहीं करवा सकते ना, कि आपके पास सोना चांदी पड़ा हुआ है, आप सोना चांदी खड़े होकर के आपको काम करना शुरू कर देंगे, उनसे आप कोई रोबोट बना लेंगे, वो रोबोट आपके मसले हल कर देंगे, नहीं, सोने चांदी काम नहीं करेंगे आपके। सोने चांदी से आप किसी की तनख्वाह देंगे, वो गरीब जिसकी आप तनख्वाह अपने सोने चांदी या अपने डॉलरों से दे रहे हैं वो गरीब आपका काम करेगा। अगर वो गरीब नहीं होगा तो फिर आपका काम करने वाला कोई होगा नहीं। मशीनें आज के दौर के अंदर भी सारे काम नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम बनाया है तबकाती निजाम, लेकिन ये सिस्टम जो है ये सिर्फ फाइनेंशियल जरूरियात के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुनिया के इंतजामी मामलात के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम पॉइंट जो कि हम बार बार आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन इस नीयत से बयान करते हैं कि اس کی حکمت کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم واقعی دین سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ ہمارا دین اسی طریقے سے چلتا رہے گا جس طرح سے چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طبقاتی نظام بنایا ہے، یہ طبقاتی نظام جو ہے یہ دین کے اندر بھی بنایا ہے، طبقاتی نظام دین کے اندر بھی بنایا ہے۔ دین انسانوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے آیا، ان کی زندگیوں سے پریشانیاں مصیبتیں دور کرنے کے لیے آیا، یہ چیز ہے دین۔ اس دین کے اندر طبقاتی نظام کیا بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا سسٹم رکھا، بات ماننے کا سسٹم، حکم کو فلفل کرنے کا سسٹم، یہ اوپر سے چلتا ہے نیچے کی طرف، یہ اوپر کے طبقے سے شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طبقے کی طرف چلتا ہے۔ اس میں سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر اس طبقاتی نظام کے اندر کون ہے؟ اطاعت والے طبقاتی نظام میں سب سے اوپر اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو کہ حکم دیتی ہے، جو کہ غلطی کی اصلاح کرتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ بالکل اوپر ہے، اس طبقاتی نظام کا ٹاپ لیول جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد دوسرا لیول کیا آتا ہے؟ دوسرا لیول آتا ہے رسولوں کا لیول۔ اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں، کس کو براہ راست حکم فرماتے ہیں؟ رسولوں کو، یا تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یا دنوں کے اندر وحی القا فرما کر کے، یا کبھی کلام کر کے، جس طرح سے بھی ہو اس کو ہم براہ راست ہی سمجھ لیں۔ اللہ کے نیچے اس طبقاتی نظام کے اندر کون ہے؟ رسول ہیں۔ اور رسول کے نیچے اس طبقاتی نظام کے اندر کون ہیں؟ جن کو کہ ہم عام زبان میں علماء اور مشائخ کہتے ہیں، جو کہ رسول کے انہیریٹرز ہیں۔ یہ علماء اور مشائخ جو ہیں، یہ اپنے نیچے والے طبقے کو احکام دیتے ہیں۔ ان کو قرآن نے فرمایا اولو الامر منکم، یہ تمہارے درمیان کے اولو الامر ہیں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم ان کی اطاعت کرو۔ یہ طبقاتی نظام میں نے بنایا ہے، جب تم ان کی اطاعت کرو گے تب تم دین کے ماننے والے بنو گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گھروں کے اندر ایک طبقاتی نظام بنایا ہے۔ وہ طبقاتی نظام کیا ہے؟ شوہر، اس کے نیچے بیوی، شوہر کو بیوی کی بات ماننے کا حکم دیا، بیوی کو شوہر کی بات ماننے کا حکم دیا۔ بیویاں خوش ہو رہی ہوں گی، ہاں سچی بات انہوں نے کہہ دی، تو بیویوں کو شوہر کی بات ماننے کا حکم دیا۔ اور جہاں بیوی شوہر والا معاملہ نہیں ہوتا، وہاں والدین کو طبقے کے اندر اوپر والا طبقہ رکھا، اور اولاد کو والدین کی بات ماننے کا حکم دیا۔ یہ طبقاتی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام، اس کو چیلنج کون کرتا ہے؟ اللہ کا دشمن۔ اس کے خلاف کون کرتا ہے؟ اللہ کا دشمن۔ اور وہ پھر انسانوں سے اپنے بدلے چکانے کے لیے، کہ یہ سبب بنے تھے جنت کی نعمتوں سے مجھے محروم کرنے کے، تو میں ان کے ساتھ بدلے نکالوں، تو وہ کیا آ کر کے کہتا ہے؟ طبقاتی نظام کوئی چیز نہیں ہوتی، سب برابر ہیں، ہے نا؟ وہ آ کر کے ایکوالٹی کا درس دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ آ کر کے ایک نیا طبقے کا درس دے گا تو وہ تو ہم اتنا آسانی سے نہیں مانیں گے نا۔ تو اس وجہ سے وہ ایک جو کہتے ہیں نورانی جال، آج ماشاءاللہ کسی نے بڑا اچھا بیان کیا ہے ہمارے دوستوں میں سے، نورانی جال پیش کرتا ہے۔ وہ گندا سندا سڑا بھسا جال نہیں ڈالتا ہمارے اوپر، وہ نورانی جال، خوشبودار جال دیتا ہے ہمیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، سب برابر ہیں، اکوالٹی ہے۔ تو جب سب برابر ہیں تو پھر دوسرے کی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ جو رسولوں کے نام ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، رسول کی ہم کیوں مانیں، یہ کون سا اونچے ہو گئے، ہم اس کی کیوں مانیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بازاروں کے اندر پھرتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ کھانے کھاتا ہے، اس کی بھی بیویاں ہیں، اس کی بھی جو ہے بچے ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ وہ کہتے ہیں جی برابر ہیں، تم اس کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو پچھلے دنوں، اب تو ہم یہ بات نہیں سنتے، لیکن ایک طبقہ تھا نا جو کہ کہتا تھا کہ جی عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے ہیں، یہ تراویح کی 20 رکعت قرار دینے والے ہیں، عمر کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہذا رجل و نحن رجل و نحن رجال، ہے نا، یہ بھی جو ہے وہ آدمی ہے، ہم بھی آدمی ہیں، تو ہم 20 رکعت تراویح کیوں پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی پڑھی نہیں۔ تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، برابر ہیں، عمر رضان بھی برابر ہیں، ہم بھی برابر ہیں۔ اسی طریقے سے بیویوں کو آ کے کہتا ہے کہ بھئی بیوی شوہر کا معاملہ تو بڑا محبت والا معاملہ ہوتا ہے، اس پر تو سب چلتا ہے، تو اس وجہ سے دونوں برابر ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی شوہر کی، سب برابر ہیں۔ تو یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ طبقاتی نظام کو جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے نا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, بلکہ آہستہ آہستہ ایکچولی اس کو الٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. برابر والا تو اس کا دھوکہ ہوتا ہے, وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ میرے جال میں پھنس جائیں. جب ایک دفعہ پھنس جائیں گے نا, پھر اصل میں میں گھماؤں گا ان کو, پھر اصل میں میں کہوں گا کہ نہیں, برابر بھی اصل نہیں ہے, اصل میں تو تم بڑے ہو, اصل میں تو تم بڑے ہو, تم زیادہ عقل مند ہو, تمہارے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, تمہارے پاس زیادہ نالج ہے, تمہارے پاس زیادہ چیزیں ہیں. وہ اس طریقے سے پھر الٹتا ہے اس طبقاتی نظام, اور یہی دراصل سارا کا سارا مسئلہ یہی ہے. ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم نیکیاں بھی کرنا چاہتے ہیں, مزے بھی اڑانا چاہتے ہیں اور نیکیاں بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی کی مان کر نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنی مان کر کے کرنا چاہتے ہیں. میں وہ کروں گی جو میں چاہوں گی, میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا. ان کے ساتھ معذرت کہ جنہوں نے مشورے میں یہ بات بتا دی تھی, آپ کا نام کسی کو نہیں بتائیں گے, لیکن اگر آپ سن رہی ہیں تو معذرت قبول کر لیں کہ ہم نے کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا کہ جی ہم ان کے بتائے ہوئے معمولات پہ عمل کریں گے, ہماری اصلاح ہو جائے گی, لیکن جو شیخ نے بےچارے چھوٹے چھوٹے سے چند معمولات بتائے وہ ہم نے نہیں کرنے ہوتے ہیں, بلکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہی والی نیکیاں کنٹینیو کریں. معمولات والی چھوٹی نیکیاں ہم یہ نہیں کریں گے. بھئی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ والی جو آپ بڑی بڑی نیکیاں کر رہی ہیں, کہیں ان نیکیوں کی وجہ سے آپ کی زندگی زیادہ مشکل میں تو نہیں پڑ گئی ہے؟ اس کے چانسز زیادہ لگتے ہیں. اگر آپ یہ چھوٹی نیکیاں کر لیں گے نا, تو آپ کی زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے گی جو کہ ابھی آپ نے مشکل بنائی ہوئی ہے ان نیکیوں کی وجہ سے, نہ صرف آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ آپ یہ جو نفس کی غلامی کر رہی ہیں اس غلامی سے بھی آزاد ہو جائیں گی. شیخ کوئی خدا نہیں ہوتا, لیکن شیخ کی اطاعت کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی اطاعت سے باہر نکل آتا ہے. یہ اتنا بڑا فائدہ ہے, اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اسی فائدے کے اوپر انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طبقاتی نظام کو سمجھیں اور مان لیں اس طبقاتی نظام کو. اسی میں ہماری خیر ہے, اسی میں ہماری ذاتی زندگی کا بھی سکون ہے, اسی میں ہماری گھر کا بھی سکون ہے, اسی کے اندر ہمارے مستقبل کا بھی سکون ہے, اسی کے اندر ہماری نسلوں کا سکون ہے. اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے نا, ہم خوش نہیں رہ سکتے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو دیتے رہیں گے, لیکن ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے, اور ہم اپنی خوشی کو بھی برباد کرتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں کو بھی برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طبقاتی نظام سے ہرگز ہمیں ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس معاشی طبقاتی نظام کے بارے میں حکم فرمایا ہے نا کہ اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو, تم وہ کرو جو تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں تم اللہ کی مان کر کے چل لو, جنت میں آؤ گے, تمہیں مزید کوئی احکام نہیں دیے جائیں گے, تم اپنی من مرضی کی زندگی گزارو. میں تمہیں تمہاری جھولیاں ہی نہیں بھر دوں گا, تمہارے توقعات سے بڑھ کر کے تمہیں دے دوں گا, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. والآخرت خیر وابقا, وہ اس دنیا کی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. مان لو میری اس چھوٹی سی بات کو. اس دنیا کے کیا کہیں اس کو, اس دنیا کی نجاستوں کی خاطر اس دنیا کی ہمیشہ ہمیشہ کی زیادہ بہتر نعمتوں کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معمولی سی, سمپل سی, سادہ سی بات کی سمجھ عطا فرما دے. ہمارے عقلوں کے اوپر جو ہماری نفس پرستی اور گناہوں کا غبار چڑھ چکا ہے, اس غبار کو توبہ کے ذریعے سے ہمارے اوپر سے اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے, پھر میں اپنے تمام گناہوں سے, غلطیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیجیے دلوں کے اندر, اور اس نیت کے ساتھ کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى
والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائر نے سالکین کو جو توبہ کر کے اس سلوک کے راستے کے اوپر قدم رکھتے ہیں ان کو سالکین کہا جاتا ہے. ان کو چند بہت آسان معمولات بتاتے ہیں. اصل بات ان معمولات کے اندر نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بڑا سمجھ کر کے اس کی بات مان کر کے چل رہے. اصل میں ان معمولات کی حقیقت یہ ہوتی, ورنہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے جس طرح ہم طوطے کی طرح تسبیحات پڑھتے ہیں نا, نبی علیہ السلام نعوذ باللہ یقیناً طوطے کی طرح تسبیحات نہیں پڑھتے تھے. تو یہاں پر طوطوں کی طرح تسبیحات پڑھوانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یہ ہے اصل سارا کے سارا مسئلہ. تو معاملات بہت ہی آسان ہیں, کل چھ ہیں, ان میں سے تین پڑھنے کے معاملات اور تین کرنے کے معاملات کہلاتے ہیں. پڑھنے کے معاملات یہ کہ روزانہ صبح اور شام استغفار کی تسبیح کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ, سو دفعہ صبح سو دفعہ شام. اسی طرح نبی علیہ السلام کے اوپر سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام درود شریف پڑھ لیں, چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا کہ قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں, ایک پارہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ کم بھی ہو جائے. ناظرہ تلاوت, ناظرہ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو آگے بڑھانا, آگے چلانا اور اس کو ختم کرنا تلاوت کر. کچھ لوگ جو ہیں ماشاءاللہ روزانہ خوب ساری صورتیں پڑھتے ہیں اور روزانہ وہی صورتیں پڑھتے ہیں, وہ ناظرہ نہیں کہلاتی. تو قرآن کو ختم کرنے والا حق تو ادا نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ کہ جب معمولات کرنے ہیں تو پھر وہ تو صورتوں کی تو ماشاءاللہ حدیثیں بے شمار مل جائیں گی کہ فلانی صورت کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ فضیلت ہے, اس کی یہ فضیلت. سب کریں, سب کیوں نہیں کرتے بھائی. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم ناظر قرآن پڑھیں, اور اس کے علاوہ اپنے شیخ کے مشورے کے ساتھ دو تین صورتیں اس طرح کی بھی پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس موقع ہے سورہ یاسین پڑھ لیں صبح کے وقت, سورہ ملک پڑھ لیں رات کو عشاء کے بعد. تو قرآن پاک کی روزانہ ناظرہ تلاوت یہ تیسرا کرنے کا معمول ہو گیا, استغفار, درود شریف, قرآن شریف. کرنے کا معمول پہلا وقوف قلبی, کہ ہر وقت استحضار رکھیں, اپنے دل کی طرف دھیان رکھیں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اللہ یعنی اللہ اللہ کا دھیان اپنے دل کے اندر ہر وقت رکھنا. مقصود اس کا یہ ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے. یہ کرنے کا پہلا معمول ہے وقوف قلبی. اکثر لوگوں کو مراقبے کا وقت نہیں ملتا, یا ملتا ہے تو بہت تھوڑا ملتا ہے. تو وہ وقوف قلبی کے اوپر محنت کریں, اپنے ہر ایکشن کو, اپنی نیتوں کو, ہر چیز کو واچ کریں کہ میں علم اور ارادے سے کبھی گناہ کر تو نہیں رہا, گناہ کرنا جو ہے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا. تو اس طرح سے اپنے آپ کو واش کرتے رہنا, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. دوسرا ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے, آنکھوں کو بند کر کے کہیں بھی بیٹھ جائیں, مصلے پر حالت وضو میں بیٹھیں تو سب سے اچھا ہے, لیکن اس کے بغیر بھی بیٹھ سکتے ہیں کہیں بھی. بلکہ جو ابتدائی سالک ہوتا ہے اس کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ مراقبہ کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ ہمارے کچھ دوست ماشاء اللہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مراقبہ کرتے تھے, اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا مراقبے کی نیت کر لی, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے, بس اور کیا کرنا ہوتا ہے, اٹھک بیٹھ کے تھوڑی کرنی پڑتی ہے. تو مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ ذہن کے اندر ایک آپ نے دھیان بنا لیا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اب اس اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش شروع کر دی, یعنی فوکس کرنا شروع کر دیا. اب آپ 15 منٹ بیٹھے ہیں, 20 منٹ بیٹھے ہیں, جتنی دیر بھی بیٹھے رہیں اتنی دیر اس فوکس کو بنانے کی کوشش کرتے رہیں, توجہ اپنے دل کی طرف مرکوز کر کے کہ جی اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے, مجھے بتایا گیا کہ نکل رہی ہے, اب مجھے آ کیوں نہیں رہی, تو اب میں اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹھ کر. تو اس کوشش کو مراقبہ کہتے ہیں. تو یہ کرنے کا دوسرا معمول ہو گیا. اور کرنے کا تیسرا معمول وہ ہے رابطہ, یعنی کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرنا. ایک بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے دل میں, آج کسی سے بات بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ذرا ذہن کے اندر فریش بھی ہے, کہ ہمارے ذہنوں میں نا یہ تصور بن چکا ہے کہ ہم جتنا زور لگائیں گے نا, ظاہری زور لگائیں گے, اتنا زیادہ ہم دین میں ترقی کریں گے. ظاہری زور, عمل کریں گے, بھاگیں گے, دوڑیں گے, ایکشن کریں گے, پروگرام کریں گے, ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, کتابیں پڑھیں گے, جماعت میں نکلیں گے, فلانا کام کریں گے, تو ہم دین میں ترقی کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. یہ دین اسلم یسلم اسلامن, یہ سپردگی کا نام ہے. سپردگی, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. ترقی انسان کی ہوتی ہے حوالے کرنے سے, سپرد کرنے سے. جب وہ سپرد کرتا ہے تب اس کو احکام ملتے ہیں, اور جب احکام ملتے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرنا ہوتا ہے, ان کے اوپر ایکشن کرنا ہوتا ہے, اس ایکشن سے ترقی ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایکشن ہم کدھر کے احکام کے اوپر ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم اپنے نفس کے احکام کے اوپر ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. اس ایکشن سے ترقی نہیں ہوتی ہے. اس ایکشن کی تو قبولیت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ظاہری طور پر شاید قبول ہو جائے, کوئی حکم, کوئی ہم نے ایسا کام کر لیا جس میں واقعی ہماری نیت صحیح بن گئی تھی, اخلاص کے ساتھ, اچھے نیت کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ ہم نے کر لیا, قبول ہو جائے گا. لیکن اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اس والے کام پہ, جو کہ ہم اپنے من مرضی سے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں نا. ایکٹیویزم جس کو کہتے ہیں, امریکہ میں کہتے ہیں اس کو ایکٹیویزم, کانفرنسیں, سیمینارز, اور بڑے بڑے جو ہیں وہ پریزنٹیشنز اور ڈائیلاگز اور نہ جانے کیا کیا, یہ سب ایکٹیویزم کہلاتا ہے. ہمارے علماء نے کبھی بھی اس ایکٹیویزم کو قبول نہیں کیا, جو اکابر علماء ہوتے ہیں. آج کل کے شتونگنے جو ہیں وہ تو سب چلتا ہے نا, پھر سیلفی علماء جن کو کہتے ہیں, تو ان کے یہاں تو سب چلتا ہے, وہ تو خود اس کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن اکابرین نے اس کو قبول نہیں کیا کبھی بھی, اس ایکٹیویزم کو کبھی قبول نہیں کیا. تو اس وجہ سے دین جو ہے نا, یہ اس ایکٹیویزم کا نام نہیں ہے. دین سپردگی سے شروع ہوتا ہے, اور سپردگی لیڈس ٹو ایکٹیویزم, وہ ایکٹیویزم قبول ہوتا ہے, اس کی مقبولیت ہوتی ہے. تو اس یہ رابطے کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ کسی شیخ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے اندر بڑی تفصیل ہے, سنتے رہتے ہیں آپ لوگ, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملت بات ہوگی. تو کل چھ معاملات ہیں, استغفار, درود شریف, قرآن شریف, وقوف قلبی, مراقبہ اور رابطہ شیخ. ابتدا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف رابطہ شیخ. رابطہ شیخ بنتا ہے تب جا کر کے ساری چیزیں بنتی ہیں, اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے باقی معاملات, اور جس کی یہ بنیاد ہی نہ بنی تو اس کی عمارت جو ہے وہ کاغذ کی کھڑی ہوتی ہے تھوڑے دن کے بعد, ہاں نیچے. تو یہ ٹوٹل کے معاملات ہیں. انشاءاللہ ان کو اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اندر تبدیلی لائیں گے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ہمارے شیخ بھی فرماتے ہیں, جن کو کہ واقعی لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دوا کے اندر شفا دیکھی ہے, لاکھوں میں شفا دیکھی ہے. تو دوا تو وہی صحیح ہوتی ہے نا, کہ جس کو کہ اس کا کیا اثر بھی آپ کو نظر آئے. میں دعا کر لیجیے, سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ شیطان آپ کے راستے میں بڑھنے سے روکتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے دھوکے دیتا ہے. اے اللہ دنیا کے راستے سے نہ دے سکے تو دین کے راستے سے دھوکے دیتا ہے. اے اللہ اس کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس کے دھوکوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، اے اللہ یہ تو دور بھی اس کے سب سے بڑے حواری، اس کے سب سے بڑے مددگار دجال کا دور ہے، اے اللہ اس دجال کے دور میں تو صرف اور صرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، اے اللہ فتنے ہی فتنے غالب ہوں گے، اے اللہ دھوکا ہوگا، فریب ہوگا، جھوٹ ہوگا، اے اللہ اس دور کے اندر ہم زندہ ہیں، اے اللہ ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ علم ہے، اے اللہ نہ ذکر ہے نہ کوئی صلاحیت ہے، اے اللہ ہماری صلاحیتیں بھی ساری کی ساری ختم ہو چکی، اے اللہ اپنے آپ کو ہم نے مکمل دنیا کے حوالے کر دیا، اے اللہ دنیا کے جال کے اندر ہم مکمل پھنس چکے، اے اللہ اس دور کے اندر ہم فتنہ دجال کا اس حالت کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے، اے اللہ ہمیں کوئی اپنے آپ سے امید نہیں، اے اللہ صرف اور صرف آپ سے امید لگاتے ہیں، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو بچا لیجیے، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے بچا لیجیے، اے اللہ یہ بڑی جادو کرنی ہے، اے اللہ یہ ہر جگہ اپنا عمل دکھاتی ہے، اے اللہ ہر جگہ گھس جاتی ہے، اے اللہ ہم کیسے حفاظت کریں، اے اللہ اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ اپنے اولاد کے دل کی کیسے حفاظت کریں گے، اے اللہ ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اے اللہ یہ اولاد بھی آپ ہی کی بندے ہیں، اے اللہ یہ گھر والے آپ کے بندے ہیں، اے اللہ سب آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ نے تو ہمیں بطور امانت کے یہ دیا، اے اللہ ہم اس امانت پہ آپ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن اے اللہ اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری اس ناکامی کے اوپر ہم سے ناراض نہ ہو جا، اے اللہ ہمیں دھتکار نہ دے، اے اللہ نفس شیطان کے حوالے نہ کر دے، اے اللہ فتنہ دجال کے حوالے نہ کر دے، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تیری جہنم میں نہیں جانا چاہتے، اے اللہ اس جہنم کے واقعات سنے ہیں، اے اللہ ڈر رکھتا ہے، اے اللہ اس جہنم کی کیسی کیسی گھاٹیاں ہوں گی، اے اللہ وہاں پہ کیسے کیسے عذاب ہوں گے، اے اللہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اے اللہ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اے اللہ مہربانی فرما دینا، اے اللہ معاف فرما دینا، اے اللہ اس نفس شیطان سے بچا لینا، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے بچا لینا، اے اللہ عافیت فرما دینا، اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کی ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دینا، اے اللہ ہم بے شک ہمارے اندر نفس ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ تم اللہ کی نہ ماننا، تم اپنے نفس کی مان کے چلنا، اے اللہ ہمیں شرک کے اوپر لے کر آتا ہے، اے اللہ شرک کی دعوت دیتا ہے، اے اللہ کفر کروانے کو کہتا ہے، اے اللہ اے اللہ ہم نے اس کی مان کر کے بہت بڑی زیادتی کری اپنے ساتھ، اے اللہ بہت بڑے اپنے اوپر، اے اللہ ہم نے حجتیں تمام کر لیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہم نے اچھی چیز کو چھوڑ کر کے اے اللہ ادنا چیز کو اختیار کر لیا، اے اللہ بنی اسرائیل میں ہم میں کیا فرق ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا تھا، بنی اسرائیل کو ان کے کیسی کیسی اپنی نعمتوں سے اے اللہ ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کری تھی اور وہ چیزیں مانگی تھی جو کہ کم درجے کی چیزیں تھیں، اور یقیناً تو نے ان کو وہ چیزیں عطا کر دی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ ذلت اور مسکنت کا عذاب بھی ان کے اوپر اے اللہ آ گیا تھا، اے اللہ ہمارا بھی یقیناً یہی حال ہے، اے اللہ ہم نے تیرے قرآن کو چھوڑا اور اے اللہ ہم نے لہ و لہب کو اپنا لیا، اے اللہ تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا اور تیرے دشمنوں کی سنتوں کو اپنا لیا، اے اللہ ہم نے آخرت کو چھوڑا اور اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی لذتوں کو اپنا لیا، اے اللہ یقیناً ہمارے اوپر جو یہ ذلت ہے اور یہ جو مسکنت ہے، اے اللہ یہ یقیناً انہی کی سنت اپنانے کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ اس گناہ کبیرہ عظیم گناہ کے اوپر ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے، اے اللہ دنیا کی ذلت کے تو ہم شکار ہیں ہی، اے اللہ قبر اور آخرت کی ذلت سے بچا لے، اے اللہ قبر اور آخرت کی ذلت سے بچا لیں، اے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرما، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما، اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما، اے اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا، اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بات کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ علم اور عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی فکروں سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمدہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہم تو اپنی زندگیاں گزار بیٹھے اے اللہ ضائع کر دیں دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے، اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا، اے اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لینا، اے اللہ دنیا کے پیچھے اے اللہ پڑ جا کر کے اپنی زندگی برباد کر دینے سے اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما لینا، اے اللہ تیرا کتنا شکر ہوا ہم یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں رزق کی کوئی بڑی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ تو نے آخری عطا فرمائی، اے اللہ یقیناً ہمارے والدین کے ساتھ شاید ایسا معاملہ نہیں تھا تو وہ بےچارے اس مجبوری کی وجہ سے دنیا کے پیچھے لگے اور ہمیں بھی اس راستے پہ لگا دیا، لیکن اے اللہ ہمیں تو نے دنیا عطا فرمائی، اے اللہ ہماری ضروریات تو پوری ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود ہم اپنی اولادوں کو دنیا میں جھونک دیں تو اے اللہ ہم تو زیادہ بڑے گناہگار ہوئے، اے اللہ ہم تو زیادہ بڑے ناقدرے ہوئے، بڑے ناشکرے ہوئے اور بڑے بیوقوف ہوئے، اے اللہ اس بیوقوفی سے بچا دینا، اے اللہ اپنے اوپر ایمان عطا فرما، اے اللہ توکل عطا فرما، اے اللہ جیسا تو نے دنیا کا نظام بنایا اے اللہ اس نظام کے تحت رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جیسے تو نے طبقاتی نظام اس دنیا میں بنایا اے اللہ اس طبقاتی نظام کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کو الٹ پھیر کرنے کے شیطانی سازشوں سے اے اللہ اس کا شکار ہونے سے ہمیں ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے گھر بار کو محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے عوام کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں چھوٹوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ مانگنے کی بھی توفیق تو نہیں عطا فرمائی، اے اللہ جب توفیق عطا فرما دی تو اپنی رحمت سے قبول بھی فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اپنے گھر کو پیش کیا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو پیش کیا، اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں میں، ان کے خاندانوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، والدین کو، اساتذہ کرام کو، مشائخ عظام کو ہماری طرف سے بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔